اب ہم دیکھیں گے دو اور اصطلاحات جو عموماً بولی جاتی ہیں، ایک مشرک شرک کرنے والا اور دوسرا مواحد توحید پہ زندگی بسر کرنے والا. عموماً ہم کہتے ہیں کہ جو نان مسلم ہے، ڈس بیلیورز ہیں، وہ مشرک ہیں، اور اسی طرح ایک مسلمان کو مواحد کہا جاتا ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے، ہمیں یہ فرق معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم ربانی بن سکیں، کیونکہ ربانی کی نگاہ بڑی سیدھی ہوتی ہے. یہ چند مشہور ٹرمینالوجیز کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم جو ٹاپکس شروع کریں گے وہ ہوں گے یہ کہ ربانی ہوتا کون ہے. ابھی ہم یہ ابتدائی سٹیج میں مختلف چیزیں جو ہم نے سنی ہوئی ہیں، تقویٰ کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں گے تاکہ ہمارے بیسک کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی چیزوں کو دیکھیں. تو حقیقت کیا ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی سطح پر جینے والے اور دوسرے غیر خدا کے لیے جینے والے. جو خدا کی سطح پہ جیتا ہے نا، جو اللہ کی ذات کے لیے جیتا ہے، وہ مواحد ہے، وہی ہے توحید پر. اور جو شخص شرک کے لیے جیتا ہے وہ مشرک ہے، اللہ کے ماں سوا کے لیے جینے والا مشرک ہوتا ہے. یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کون اللہ کے لیے جیتا ہے اور کون غیر کے لیے جیتا ہے؟ یہ پتا چلتا ہے انسان کی عملی زندگی سے. ہر ہر لمحے انسان کو یہ امتحان دینا پڑتا ہے کہ کسی چیز کو وہ رکھے، یعنی ہم میں سے ہر ایک ہر وقت اس ڈیسیژن کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ کیا اختیار کریں اور کیا نہ کریں. پھر عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو لے لیتے ہیں اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. بس یہی ہے وہ باریک سا نقطہ کہ جو انسان جس چیز کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے، کس چیز کی عظمت سے وہ زیادہ متاثر کن ہے، اسی کو اختیار کرے گا، اسی کو چنے گا، اور وہی چیز پھر اس کی زندگی کا جیسے کہہ لیجئے کہ ایک نمایاں نقطہ بن جاتا ہے. اسی کو مذہب یا عقیدہ کہتے ہیں. یہی عقیدے کا فرق ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کر دیتا ہے. جو اللہ کو، اللہ کے دین کو اہمیت دے گا، وہ اللہ والا مواحد بن جاتا ہے. اور جو دوسری قسم کی چیزیں، دنیا داریاں، زندگی کے دوسرے جھمیلے، کہیں کچھ کہیں کچھ، ان کے پیچھے لگتا ہے تو وہ مشرک بن جاتا ہے. جو انسان اللہ کی ذات کو اپنا مرکز بنا لے، اسی عقیدے پہ جیے، وہ اللہ کی بڑائیوں میں جینے والا انسان بن جاتا ہے. پھر اس کی ساری محبتیں اور اس کے سارے اندیشے اللہ کی ذات سے وابستہ ہوتے ہیں. اس کی یادوں میں صرف اللہ کا وجود سمایا ہوتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر وہ اللہ کے کانوں سے سنتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذہن سے سوچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ہر قول اور ہر فعل پر اللہ کا رنگ چھایا ہوا دکھتا ہے. وہ کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اور کسی چیز کو اپناتا ہے تو اللہ کے لیے اپناتا ہے. اور ایسے شخص کو دیکھ کر پھر لوگ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو شرک کے عقیدے پہ ہوں، ان کا معاملہ بالکل برعکس ہے. ان کے ذہنوں میں دوسری چیزوں کی عظمتیں سمائی ہوتی ہیں. بعض وہ بے جان چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، سورج اور چاند، اور بعض کوئی بزرگ اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض کے تو ان کی ذات اور ان کے بیوی بچے اور ان کے گھر والے، ان کا خاندان، ان کے رسم و رواج. ایسا شخص ہر وقت انہی چیزوں میں رہتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں میرا کیا مقام ہے، برادری کیا کہے گی، اور اس کی زندگی کی ساری سرگرمیاں انہی چیزوں کے گرد گھومیں گی. اس کے غم اور اس کی خوشیاں انہی چیزوں سے وابستہ ہوں گی، اور یہی چیزیں اس کی زندگی کا رخ متعین کرتی ہیں. ہم میں سے ہر ایک اس بات کو سننے کے بعد اگر چند لمحے اپنے آپ کو دے اور سوچے، کیا میں مواحد ہوں یا مشرک؟ دوسرے لفظوں میں، کیا میری زندگی خدا رخی زندگی ہے، یا میری زندگی دنیا رخی یا غیر خدا رخی زندگی ہے؟ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے اسی بات کا پول کھولتے ہیں. زبان سے کوئی کتنا ہی کہہ دے لا الہ الا اللہ، لیکن اگر اللہ کی ذات اس کی پرائرٹی نہیں بنی، اس کے ملنے، اس کے بچھڑنے، اس کے کرنے، اس کے نہ کرنے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد اگر اللہ کی ذات نہیں ہے، تو ایسا شخص بہت بڑے ایک خطرے کے سامنے کھڑا ہے کہ کسی وقت بھی وہ توحید کی شاہراہ سے اتر کے شرک کی کسی پگڈنڈی میں چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مشرک ہونے سے بچا دے. ایک اور آخری چیز آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ ہم جو 5 پلرز آف اسلام کے ناطے سے اسلامی عبادات کرتے ہیں، اصل میں ان کی روح کیا ہے؟ ہم نے ایک نام سنا ہوا ہے نماز کا، ایک نام سنا ہوا ہے روزے کا، زکوٰۃ کا اور حج کا، لیکن اصل میں نماز ہے کیا، روزہ کیا سکھاتا ہے، زکوٰۃ کی اسپرٹ کیا ہے اور حج کس چیز کا نام ہے، اس کو دیکھیں گے. ہر عبادت کا ایک ظاہری رخ ہوتا ہے، مثلا نماز کیسے پڑھی جائے، کہاں ہاتھ رکھے جائیں، نگاہیں کہاں ہوں، ریچول، ایک رکوع ہے، سجدے دو ہوں گے. اسی طرح روزے کی بھی کچھ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا. زکوٰۃ کا بھی ایک خاص نصاب ہوگا، اتنے پہ اتنی لگے گی، اتنی دیر رہے گی تو اتنی. اسی طرح حج کا تو ایک خاص طریقہ کار ہے، اتنے دن وہاں منیٰ میں جانا، مزدلفہ میں جانا. لیکن کیا ان کے پیچھے کوئی ان کا روحانی پہلو بھی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے. اسی کو غور سے سننے اور سمجھنے سے ہماری عبادات میں روح پیدا ہوتی ہے. مثلا اگر ہم نماز کو دیکھیں تو نماز کی اصل تواضع ہے. اسپرٹ کیا ہے؟ تواضع. آج ہی سکھاتی ہے نماز. نماز میں اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بڑا ہے. پھر سجدے میں گر کر زمین پر اپنا سر رکھ دینا، یہ اس بات کا اقرار نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں. اور انسان کے لیے یہ ایک اشارہ ہے اس بات کا کہ اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دو. ظاہری طور پہ جیسے اب جھکے ہو، اسی طرح اس کے حکموں کے آگے جھک جاؤ، اس کے فیصلوں کے آگے جھک جاؤ. اس کا کوئی فیصلہ تمہیں سمجھ نہ بھی آئے تو بھی مان جاؤ. پھر انسان کے اندر تواضع آتی ہے. پھر جب مسجد سے نکل کر وہ انسانوں کے بیچ میں آتا ہے تو ان سے معاملہ کرنے کے دوران اس کے اندر تواضع ہوتی ہے، غرور اور گھمنڈ نہیں ہوتا. ہر نماز ہمیں توڑتی ہے، ہمیں جھکاتی ہے اور اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں بٹھاتی ہے. اگر اس سوچ کے ساتھ ہم نے اس سے اگلی نماز پڑھ لی تو بہت امید کی جاتی ہے اس بات کی کہ ہم بندے بن کے اور رب کو رب سمجھ کے جئیں گے اس دنیا میں. اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ کو دیکھیں تو اس کی اسپرٹ خیر خواہی ہے، سنسیریٹی. انسان اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ نکال کے دوسروں کو دیتا ہے. اصل میں وہ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ دوسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھے اور دوسروں کی ضرورت کے وقت ان کے کام آئے. اس کے برعکس جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے اور اپنے لیے مرتے ہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جو کما رہے ہیں اس کے اندر سے کتنا غیر دوسروں کا حصہ ہے، تو وہ اصل میں خود غرض زندگی ہوتی ہے. گویا کہ زکوٰۃ انسان کو خود غرضی سے نکال کر اللہ تعالی کے بندوں کی نگاہ، بندوں کو اس بندے کی نگاہوں میں بڑا بنا کے دکھاتی ہے. اسی طرح اگر ہم روزے کو دیکھیں تو روزے کی اسپرٹ برداشت ہے. رمضان کے مہینے میں انسان کو کچھ ایسی چیزوں کو پیچھے ڈلوا دیا جاتا ہے اس سے، جو اس کے لیے عام زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہیں. اصل میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ برداشت سیکھو. اسی طرح لوگوں میں رہتے ہوئے تمہیں بعض دفعہ برداشت کرنا پڑے گا، تحمل کرنا پڑے گا. قصور کسی اور کا ہوگا لیکن برداشت تمہیں کرنا پڑے گا. مان جاؤ، اکڑو نہیں، تکبر نہیں کرو. بعض دفعہ جذبات ابھارنے والے ایسے مواقع آئیں گے کہ انسان بے قابو ہو جائے، لیکن روزہ اس کو سکھاتا ہے کہ نہیں، صبر کرو، شکر کرو. بعض دفعہ دل چاہے گا کہ زبان کچھ بھی بولے، لیکن برداشت کرو. انسان کا نفس اس کو کچوکے دے گا، بولو، بات کرو، کچھ کہو، کچھ لکھو، کچھ سناؤ، لیکن تم نے اپنے آپ کو رونا ہے. جیسے لگامیں ڈالنے والی کیفیت ہے نا، تو روزہ انسان کو لگام ڈالتا ہے. اور سوچیے ذرا، جو شخص سال میں 30 روزے اور کچھ نفلی روزے رکھ کے بھی اپنے بولنے پہ، اپنے سوچنے پہ، حتیٰ کہ سوچ تک کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہم اس سے بھی بڑھ کے جب دوسروں کے بارے میں کچھ سوچنے لگتے ہیں تو وہ بھی اصل میں ہمارے روزے کے ناکام ہونے کی ایک دلیل بنتی ہے. پھر اسی طرح حج کو دیکھیں تو حج کی اسپرٹ اتحاد ہے. ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں حج کے موقع پہ. اب ایسے مختلف طبع اور مختلف طرز زندگی گزارنے والے لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ہر لمحے پہ اس چیز کا احتمال ہوتا ہے، اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے. لیکن آپ دیکھیے، ساری ناخوشگواریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے متحد ہو کر سب عبادت کے کام کو انجام دیتے ہیں. یہی ہے اتحاد اور اتفاق کا سبق. بتا دیا کہ جہاں تم کام کرو گے کچھ نہ کچھ ناگواریاں تو آئیں گی، لیکن تم نے اتحاد کو نہیں چھوڑنا، مل جل کر رہنا ہے، مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، اور الجھنے کی بجائے سلجھنے والا مزاج بنانا ہے، اور کٹ کے اکیلی زندگی بسر کرنے کی بجائے دوسروں کے ساتھ رہ کر مصیبتوں اور آزمائشوں والی زندگی کو اپنانا ہے. یہ ہے وہ روح جو حج سے سکھائی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر انسان کا جسم باقی رہے مگر اس کی روح نکل جائے تو ایسا انسان مردہ انسان ہو جاتا ہے. اسی طرح جس عبادت کی روح چلی جائے اور شکل موجود ہو تو ایسی عبادت مردہ عبادت ہے. اس سے وہ فائدہ نہیں مل سکتا جو زندہ عبادت سے عبادت کرنے والے کو ملتا ہے. اور نماز کا ایک اثر بتایا گیا نا کہ نماز برائی سے روکتی ہے، لیکن مردہ نماز نہیں روکتی، زندہ نماز روکتی ہے. اگر ہم سب اس پہ غور کر کے دیکھیں کہ آج نمازیں پڑھنے کے باوجود برائیاں کیوں نہیں مٹتی، اس کی وجہ ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ آج نمازوں کی روح چلی گئی. اگر اس روح کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں نماز پڑھتے وقت اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں، ایک اور چیز جو عبادت کے نام پہ یعنی تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتی ہے لیکن بعض جگہ اس کو 5 پلرز میں لیا جاتا ہے، جہاد. جہاد کا لفظ جو ہے نا، اس کی اصل روح کیا ہے؟ محنت، جد و جہد، اسٹرگل. اب جد و جہد بعض دفعہ جسمانی ہوتی ہے، محنت کا تصور دیکھیں ذرا، بعض دفعہ آپ کو اپنی جسم کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے نا، تھکن کے معنوں میں، لیکن بعض دفعہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس بیٹھے ہوئے آپ ذہنی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کا ذہن تھک جاتا ہے، بعد میں کہتے اوف آج تو بس بہت تھک گئے. بعض دفعہ آپ کو اپنی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے تبلیغ کے طور پہ یا لوگوں سے معاملات کو دیکھتے ہوئے، تو آپ کہتے ہیں آج تو گلا خشک ہو گیا. بعض دفعہ آپ کو اپنے کانوں کو مصروف کرنا پڑتا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل سن کے پھر سلجھانا پڑتا ہے. یہی ہے اصل میں ایک مومن سے مطلوب چیز، کہ تم اللہ کے دین کو کہاں کس طرح فائدہ دے سکتے ہو. لیکن دیکھیے کہ اس ٹاپک سے فائدہ اٹھانے کا فائدہ ہی تب ہوگا جب آپ سوچنے کی عادت ڈالیں گے. یہ کوئی یاد کر کے ٹیسٹ دینے والی کتابیں نہیں ہیں، آپ کی شخصیت کی اصلاح ہے. اور ایک دفعہ یہ کانسیپٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہتری محسوس کرے.